بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، باز سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ واللیل کی آیت نمبر 12 سے لے کر آخر تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے نشر ہونے والے مختلف پروگرام آپ ہماری آرکائیو میں بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ آرکائیو میں جانے کے لیے آپ کو ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کرنا ہوگا۔ ہماری اس ویب سائٹ میں، جس کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir، نہ صرف ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود مختلف پروگرام موجود ہیں، بلکہ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ میں تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ تازہ ترین خبروں کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مستحکم ارادے اور پوری تیاری کے ساتھ مذاکرات کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم نے استعماری نظام اور مغربی کلچر کی بالادستی کو مسلمانوں کی زبوں حالی اور تباہی کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے پہلے دن اپوزیشن کے ہنگاموں کے درمیان تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے والا بل کسی بحث کے بغیر منظور کر لیا گیا۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما نے بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں سنی حکومت کے نمائندے کی تقریر کا بائیکاٹ کیے جانے پر ایرانی وفد کی قدردانی کی۔ عراقی وزیراعظم کے سیاسی مشیر نے اعلان کیا ہے کہ وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں کچھ اہم باتیں منظر عام پر لائی جائیں گی۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور علی باخری کنی نے چینی اور روسی وفود اور یورپی یونین کے خارجہ امور کے سیکرٹری اور جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے سربراہ انڈریکا مورا سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے مذاکراتی وفد میں حاضر افراد سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات کا نیا دور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ویانا میں شروع ہونے والے مذاکرات میں درکار وقت کے سلسلے میں کہا کہ مذاکرات میں ہماری پہلی ترجیح پابندیوں کا خاتمہ ہے، اس لیے وقت کے لحاظ سے مذاکرات کے لیے فی الحال کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیر کے روز ہونے والی گفتگو میں ویانا مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ پر گفتگو کی جائے گی اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ مذاکرات کی ٹائم لائن بھی طے کر لی جائے گی۔ ایران نے واضح اعلان کر دیا کہ ان مذاکرات کا بنیادی مقصد ایران کے خلاف عائد تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باقری کنی فریق مقابل کو خبردار کر چکے ہیں کہ اگر تمام پابندیاں ایران پر سے اٹھائی نہیں جاتی تو یہ مذاکرات بھی ناکام رہیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور گروپ 4+1 کے مذاکرات کا ساتواں مگر صدر ایران سید ابراہیمی کے دور حکومت کا پہلا دور 5 ماہ کے وقفے کے بعد آج سے ویانا میں شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ بحری فوج اپنی سمندری حدود میں کسی بھی خطرے کا پوری طاقت سے مقابلہ کرے گی۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے یوم بحریہ کے موقع پر ایک ٹی وی پروگرام میں ایران کی بڑھتی ہوئی ڈیٹرنس اور دفاعی صلاحیتوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ وقت اور مکان کے اصول کی بنیاد پر خطرات پر رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ بحریہ کے کمانڈر نے اس اسٹریٹجی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی بحری فوج فوری طور پر کم سے کم ممکنہ وقت میں وسیع ترین بحری علاقے میں دشمن کا مقابلہ کرنے، حالات پر قابو پانے اور حالات کو پرسکون بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایرانی بحریہ کے کمانڈر نے کہا کہ ایران نے تمام قسم کی آبدوزوں، بحری جہازوں اور بحری جہازوں کو بنانے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ فلائٹ یونٹس کی فعال موجودگی کی وجہ سے مطلوبہ بحری سلامتی قائم کر رکھی ہے اور پورے امن و سیکیورٹی کے ساتھ اپنے ٹینکروں اور بحری جہازوں کو سمندر میں اسکورٹ کرتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے بحری امن و سیکیورٹی کے قیام اور اس کو یقینی بنانے میں ایران کے کردار کے بارے میں کہا کہ سمندر میں ایرانی فوج کی بحریہ کی مضبوط موجودگی نے سمندر میں اور علاقے کے دیگر ممالک کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے۔ ایڈمرل شہرام ایرانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کا بحر ہند میں بھی بالادستی حاصل ہے جہاں سے سب سے زیادہ تجارتی سرگرمیاں انجام پاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کا بیڑا خلیج عدن میں بھی تعینات ہے اور بحری قزاقوں سے بحری جہازوں اور ٹینکروں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے کمانڈر نے زور دے کر کہا کہ ٹیکنالوجی، سائنس اور انجینئرنگ کے لحاظ سے دنیا میں سب سے پیچیدہ ساز و سامان آبدوزوں کی تعمیر سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کی ٹیکنالوجی نہایت پیچیدہ ہوتی ہے اور اس کے بعد سریع الحرکت بحری بیڑے، میزائل سسٹم اور ہوائی جہازوں میں استعمال ہونے والے سپیئر پارٹس اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور ایران میں یہ صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی موجود ہے اور اس کی امور یونیورسٹیوں میں اور نالج بیسڈ کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے ای سی او کے سربراہی اجلاس میں کہا کہ یک طرفہ پابندیاں علاقے کے صلح و امن کے لیے سنگین نتائج کی حامل ہیں۔ ارنا نیوز کے مطابق صدر پاکستان عارف علوی نے بین الاقوامی اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف امریکہ کے ایک طرفہ اور جابرانہ اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم اپنے علاقے میں یک طرفہ پابندیوں اور جابرانہ اقدامات کے منفی نتائج کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ملک کی سرمایوں کو منجمد کرنے اور بینکنگ کے نظام میں خلل ڈالنے سے انسانی درد و رنج میں اضافہ ہوتا ہے اور اس قسم کے اقدامات سے علاقائی صلح و امن کے لیے سنگین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ ای سی او تنظیم کے رکن ممالک اقتصادی اور معیشتی رشد و ترقی کے لیے درکار سبھی لازمی عناصر کے حامل ہیں اور غنی ماخذ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل افراد، جغرافیائی رشتے اور ثقافتی اشتراک اس خطے کی اہم خصوصیات شمار ہوتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے استعماری نظام اور مغربی کلچر کی بالادستی کو مسلمانوں کی زبوں حالی اور تباہی کی اصل وجہ قرار دیا ہے۔ جہلم کی القادر یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کلونلزم کی وجہ سے مسلم دنیا میں ذہنی غلامی ہے اور ہمارے نظام تعلیم میں فرق ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے مغربی کلچر کی بالادستی کو مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس وقت یونیورسٹیوں میں تحقیق کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے نوجوانوں کی تربیت کیے جانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عظیم قومیں عظیم کردار سے بنتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ کرپشن کو برائی نہ سمجھنے والا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور جس معاشرے میں اخلاقیات نہ ہوں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملک کو کرپشن کے خاتمے اور اخلاقی اقدار کی بالادستی کی بات ایسے وقت میں کہی جب ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب ان کی حکومت کو اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقیدوں کا سامنا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے عوام کو کمر توڑ مہنگائی اور بدعنوانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ کرونا کا نیا ویریئنٹ انتہائی خطرناک ہے اور یہ جیسے دنیا میں پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی ضرور آئے گا جسے روکا نہیں جا سکتا۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے نیوز کانفرنس کی. اس موقع پر اسد عمر کا کہنا تھا کہ کرونا کی نئی قسم سے متعلق این سی او نے کچھ فیصلے کیے ہیں. کرونا کا نیا ویرینٹ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں نئے ویرینٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں. این سی او سی میں تمام فیصلے مستقبل کو سامنے رکھ کر کیے جائیں گے. اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں. تمام اقدامات کر کے کرونا کی نئی قسم میں کمی لائی جا سکتی ہے. ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا کہ دنیا بھر میں کرونا کیسز میں ایک بار پھر اضافہ ہو رہا ہے. وائرس کی جینیٹک تبدیلیاں بہت آ رہی ہیں اور یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اومیکرون کے داخلے کو مشکل بنانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. کروڑوں ویکسین لگوا چکے ہیں اور ابھی کروڑوں باقی ہیں. ہندوستان کی پارلیمنٹ کے سرمایہ اجلاس کے پہلے دن اپوزیشن کے ہنگاموں کے درمیان تینوں متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے والا بل بغیر کسی بحث کے منظور کر لیا گیا, جس کے بعد ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی. رپورٹ کے مطابق ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر نے سب سے پہلے مغربی بمبال کے اسنسول سے منتخب ہونے والے بابل سپریو کے استعفے کی اطلاع دی اور اسے 22 اکتوبر سے منظور کر لیا, اور یہ بھی کہا کہ انہیں التوا کے کچھ نوٹس ملے ہیں جس پر بحث کرانے کے لیے اجازت نہیں دی گئی. اس کے بعد اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ شروع کر دیا اور وہ چیئر کے ارد گرد جمع ہو گئے اور نعرے بازی شروع کر دی. ایوان کی میز پر ضروری دستاویزات رکھنے کے بعد اسپیکر نے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر کا نام لیا, جنہوں نے تین متنازع زرعی قوانین اور کامرس اور زرعی پیداوار کی قیمت کی یقین دہانی اور زرعی خدمات ایکٹ 2020 اور ضروری اشیاء ترمیمی ایکٹ 2020 کو منسوخ کرتے ہوئے زرعی قوانین منسوخی بل 2021 پیش کیا ہے. اسپیکر نے کہا کہ وہ بل پر بحث کرانے کے حق میں ہے, لیکن اتنے شور اور ہنگامے میں بحث نہیں ہو سکتی. اگر ممبران بحث کرنا چاہیں تو اپنی نشستوں پر آ جائیں, لیکن ان کی اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا. سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کانگریس کی لیڈر نے کہا کہ آج یہاں ایوان کے اصول و ضوابط کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی قوانین کی تنسیخ کے لیے لائے گئے بلوں پر بحث ہوتی رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ 6 برسوں میں 14 قوانین کو منسوخ کرنے کے بل لائے گئے, لیکن اب ان پر بحث نہیں کرائی جا رہی. فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما نے بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں صہیونی حکومت کے نمائندوں کی تقریر کا بائیکاٹ کیے جانے پر ایرانی وفد کی قدردانی کی. تحریک حماس کے رہنما اسماعیل رضوان نے پیر کو خطاب میں کہا کہ بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس میں ایران کے پارلیمانی وفد کا دلیرانہ موقف اسلامی جمہوری ایران اور اس کے اداروں کی قابل تعریف اور اٹل پالیسی کی تصدیق کرتا ہے, جو ہمیشہ فلسطین, ملت فلسطین اور استقامت کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور صہیونی حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کے تعلقات کی برقراری کو مسترد کرتا ہے. قابل ذکر ہے کہ اسپین کے شہر میڈرڈ میں بین الپارلیمانی یونین کا اجلاس ہو رہا ہے. اس اجلاس میں شریک اسلامی جمہوری ایران کے پارلیمانی وفد نے صہیونی حکومت کے مظالم اور جرائم پر احتجاج کرتی اس کے نمائندے اووی دیختر کی تقریر کا بائیکاٹ کیا اور ان کے خطاب کے وقت اجلاس سے باہر نکل گئے. بین الپارلیمانی اجلاس میں ایرانی وفد نے صہیونی حکومت کے جرائم کی سخت مذمت کی اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کا اعلان کیا. عراقی وزیراعظم کے سیاسی مشیر نے اعلان کیا کہ وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بہت جلد منظر عام پر لائی جائیں گی. الفرات نیوز کے مطابق عراقی وزیراعظم کے سیاسی مشیر مشرف عباس نے بتایا کہ وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی کے مکان پر ڈرون سے کیے گئے حملے کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز جلد ہی منظر عام پر لائی جائیں گی. ان کا کہنا تھا کہ اگلے کچھ دنوں میں وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کی ناکام کوشش کی پوری تصویر سب کے سامنے آ جائے گی. اس سے قبل جمعے کو عراق میں صدر دھڑے کے لیڈر مقتدہ صدر نے ملک کے وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی پر قاتلانہ حملے کے بارے میں تحقیقات کو برملا کرنے کا مطالبہ کیا تھا. انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبے پر عمل نہیں کیا گیا تو وہ تحقیقات کو فاش کر دیں گے. یاد رہے کچھ عرصہ قبل عراقی وزیراعظم کی رہائش گاہ پر ڈرون حملہ کیا گیا تھا. عراقی وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی اس حملے میں بال بال بچ گئے تھے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، تیرے محل گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو، عطا کر دے فقط اک ریشہ کملی کا۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم۔ پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی آپ یہ بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے اسلام ٹائم، جو آپ کے بہت سے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج بھی اتنا وقت رکھتے ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اس پروگرام میں، اور کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دے دیا جائے۔ موت کے حوالے سے گفتگو ہے، اور اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ موت کے کچھ اقسام ہیں۔ موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک موت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ٹالا جا سکتا ہے نیک اعمال کے نتیجے میں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پر آ کر رکی، اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتایا کہ موت ایک طرح سے پل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اب اسی موت کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ مومن کی جو موت ہے, موت کا وقت جو ہے, جو حالت احتضار میں جس وقت مومن ہوتا ہے, وہ بہت ہی اس کے لیے سہل ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے وہ مرحلہ, برخلاف کافر کے. جب انسان ہے اور کافر ہے, اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ مرحلہ اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. ایک بات اور یہ کہ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے سراہنے آتے ہیں موت کے وقت. اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, یہ تمام باتیں ہیں جن کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا پہلا حصہ جس میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زائر عباس نقوی صاحب ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. آپ کو وقت رکھتے ہوں تو ہمارا ساتھ ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفدا اما بعد. ہماری پاس حقیقت موت میں چل رہی تھی. آج جو آپ کی خدمت میں ایک مطلب عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو مومن اور کافر کی موت میں فرق ہوتا ہے. اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ نحل کی 32 نمبر آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. کہ وہ لوگ کہ جن کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں اور وہ پاک بھی ہوتے ہیں, ملائکہ ان کو کہتے ہیں سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے میں کہ جو تم نے انجام دی ہے. بس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو ملائکہ انتہائی نرمی سے پیش آتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کافر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس طریقے سے قرآن میں بیان ہوا سورہ انفال کی 50 نمبر آیت میں. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اگر تم دیکھو اس وقت کہ جب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا, ملائکہ جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں, ان کی پشتوں پر مارتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے ہیں کہ اب تم اس جہنم کے اس جلنے والے عذاب کو چکھو. بس معلوم ہوا کہ موت جب آتی ہے تو مومن اور کافر کی حالت میں فرق ہوتا ہے. مومن کو بشارت دیتے ہیں اور کافر کو عذاب کی خبر دیتے ہیں. دوسرا مطلب کہ جو اس موت کے وقت مہم ہے بیان کرنا, وہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو آئمہ علیہم السلام و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں. مثلاً علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 200 میں یوں کہتے ہیں, اعلم ان حضور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ صلوات اللہ علیہم عند الموت مما قد ورد به الاخبار المستفیضہ. کہ آئمہ اور نبی کا حاضر ہونا مرنے والے کے پاس جن اخبار میں ذکر ہوا ہے وہ اخبار مستفیضہ ہیں، یعنی کثیر ہیں. وقد اشتہر بین الشیعہ غایت الاشتہار و انکار مثل ذالک لمحض استبعاد الاوہام لیس من طریقۃ الاخیار. کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، اور جو اس کو رد کرتا ہے فقط اس وجہ سے کہ وہ اس حضور کو نہیں سمجھ سکتا، استبعاد کرتا ہے کہ کیسے حاضر ہوتے ہیں، اس استبعاد کی وجہ سے انکار کر دینا لیس من طریقۃ الاخیار، یہ نیک اور اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے.
بسم اللہ وصل اللہ علی محمد وآلہ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس. اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس متواتر روایات موجود ہیں، یا حد اقل مستفیضہ روایات موجود ہیں، کہ جو اس بات اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ مرتے وقت انسان کے پاس آئمہ و نبی حاضر ہوتے ہیں. مثلا ایک روایت کے جو اس مطلب کو واضح طور پر بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، بہار الانوار کے اندر یہ روایت ذکر ہوئی ہے، حدیث نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر اور جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 194. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تفارق روح جسد صاحبها حتی تأکل من ثمار الجنہ. قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی روح بھی جسد سے جدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ انسان یا وہ روح جنت کے پھلوں میں سے کھاتا ہے. او من شجرت الزقوم، او من شجرت الزقوم، یا شجرہ زقوم سے کھاتا ہے. وحین ترا ملک الموت ترانی و ترا علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام. اور جب تم ملک الموت کو دیکھو گے تو تم مجھے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہم السلام کو دیکھو گے. فَإِن كَانَ يُحِبُّونَا، اگر تم ہمارے محب ہوگے، قُلْتُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اِرْفِقْ بِهِ اِنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، تو میں ملک موت کو یہ کہوں گا، موت کے فرشتے کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ نرمی برت کیونکہ یہ میرا محب ہے اور یہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے. وَإِن كَانَ يُبْغِضُنَا، اگر وہ انسان مرنے والا ہم سے بغض رکھتا ہوگا، قُلْتُ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ شَدِّدْ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُنِي وَيُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِي، کہ اے موت کے فرشتے اس کے اوپر سختی کر کیونکہ یہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث محاسن کے اندر نقل ہوئی ہے، ہماری ایک کتاب ہے المحاسن احمد بن ابی عبداللہ البرقی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 177 میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ من احبنی وجدنی عند مماتہ بحیث یحب، جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ اپنی موت کے وقت مجھے پائے گا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ ومن ابغضنی وجدنی عند مماتہ بحیث یکرہو، اور جو انسان مجھ سے بغض رکھتا ہو تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے دیکھے گا اسی طریقے سے جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر صراحت سے یہ مطلب ملتا ہے کہ آئمہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس حاضر ہوں گے۔ مثلا ایک اور روایت جس میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام سے نقل ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی نقل کیا، وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، واللہ لا یبغضنی عبد ابدا یموت علی بغضی الا رآنی بعد موتہ عند موتہ حیث یکرہ، خدا کی قسم وہ شخص کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور اس بغض پہ مر جائے تو وہ مجھے اپنی موت کے وقت اسی طریقے سے دیکھے گا کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے کراہت کرتا تھا۔ ولا یحبنی عبد ابدا فیموت علی حبی الا رآنی عند موتہ حیث یحب، اور جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے اسی طریقے سے دیکھے گا جیسے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔
ناظرین، آپ نے گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا جس میں جناب مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے آ کر کے اس کو سہارا دیتے ہیں اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جو مراحل اس وقت حالت احتضار کے وقت کے ہوتے ہیں، بڑے سخت مراحل ہوتے ہیں، یا بعد میں جو قبر کے مراحل ہوتے ہیں، اس میں فرشتے آ کر کے اس کو بہت سہارا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے بتایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن انسان کے سراہنے آتے ہیں، کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے وہ، اور یقیناً ہوگا ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے، کہ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی اس تاریکی میں آ کر ہمیں سہارا دیں اور ہمارا سہارا بنیں، ہمیں دلاسا دیں۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب انسان موت کا تصور کرتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، بلکہ عام طور پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں، موت کا ذکر بھی نہ کرو، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ایک ایسا ہے جس کا جواب ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیوں ہمارے دل میں موت کی بنسبت خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے تو وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ پوری آغوش، جسے اس کو کہتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کے اپنی آغوش میں لیتے ہیں موت کو اور اس کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر خوف نہیں پایا جاتا، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے گفتگو کا دوسرا حصہ ملا سکتے ہیں۔
چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا یہ بدن خاکی تو مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور مٹی کے اندر ہی گھل مل جاتا ہے، تو انسان چونکہ ایک اپنی دوسری حقیقت رکھتا ہے جو کہ روح ہے، یہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے برزخ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ روح مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ موجود ہوتی ہے کہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے اس بات پر عقلی دلائل بھی ہیں اور قرآنی و روایتی دلائل بھی موجود ہیں۔ عقلی دلیل جو برزخ کی وجود پر ہے کہ برزخ یعنی ایسی دنیا کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، یعنی انسان جب مرتا ہے تو ڈائریکٹ قیامت میں نہیں جاتا، کیونکہ قیامت ابھی نہیں آئی ہے، ابھی کچھ مدت باقی ہے قیامت آنے میں، تو اب یہ جو روح ہے یہ کہاں پھر رہتی ہے؟ تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بحث کو ذکر کیا جائے کہ روح برزخ میں ہوتی ہے، اور برزخ کو ہم تجرد روح کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں. وہ پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں تفصیلاً عرض ہوا تھا کہ روح مجرد ہے، اور تجرد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نابود نہیں ہوتی، کیونکہ جو چیز مٹی میں مل جاتی ہے وہ انسان کا یہ بدن خاکی ہے، روح جو ہے وہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی. اب چونکہ روح مجرد ہے اور یہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی، اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی ہے کہ یہ روح جو ہے مرنے کے فوراً بعد اس دنیا میں منتقل ہو جائے، تو اب یہ روح کے جو نابود نہیں ہوتی یہ پھر ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے کہ جس کو برزخ کا نام دیا گیا ہے. بس ہم تجرد روح کے ذریعے برزخ کو ثابت کر سکتے ہیں. برزخ کے اس بات پر ہم بعض آیات قرآنیہ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. سورہ مومنین کی 99 نمبر آیت 99، اس میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے یا آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندا مجھے پلٹا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو، شاید میں وہاں جا کر نیک اعمال کو انجام دوں گا، صالح اعمال کو انجام دوں گا. کلا، خدا یہ جواب دیتا ہے، ہرگز تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا، انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ فقط لفظی بات ہے، مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ لفظی بات ہے تمہاری، تم یہ کام انجام نہیں دو گے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ان کے سامنے برزخ ہے، کب تک ہے؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہی قیامت، یعنی قیامت تک ان کے سامنے برزخ ہے.
بعین اللہ امشی لا ابالی بما یخفیه لی صرف الایادی، بعين الله أمشي لا أبالي بما يخفيه لي صرف الليالي، أنا فوضت بالرحمن أمري، أنا فوضت بالرحمن أمري، فمالي والبلايا بعض مالي، بعين الله بعين الله بعين الله أمشي.
امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں، واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، کہ خدا کی قسم مجھے جو تمہارے لیے خوف ہے وہ برزخ کا ہے، کہ تم برزخ میں جب جاؤ گے تو وہاں پر اپنے اعمال کی جو سزا بھگتو گے اس سے مجھے خوف ہے. تو آپ نے دیکھا کہ روایت کے اندر بھی صراحت سے برزخ کا ذکر موجود ہے. تو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے ایک دنیا مادی موجود ہے، جس طریقے سے ایک دنیا آخرت موجود ہے، اسی طریقے سے ایک دنیا برزخ کے نام سے بھی موجود ہے کہ انسان مرنے کے بعد وہاں پر منتقل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر انسان بدن مثالی رکھتا ہے کیونکہ یہ بدن خاکی اس دنیا کے لیے ہے، اور جب یہ مٹی میں دفنایا جاتا ہے تو وہیں پر فنا ہو جاتا ہے۔ انسان جب برزخ میں منتقل ہوتا ہے، انسان کی روح جب برزخ میں منتقل ہوتی ہے تو انسان بدن مثالی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ بدن مثالی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے اور کیا ہے، وہ انسان کا خواب ہے۔ انسان خواب میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، حتیٰ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، کبھی وہ کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں سفر کر رہا ہے، کبھی کوئی کام کر رہا ہے۔ اب انسان جب خواب میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو تمام وضع و قد کے ساتھ دیکھتا ہے، وہی قد ہوتا ہے، وہی اس کا حجم ہوتا ہے، تمام خصوصیات وہی ہوتی ہیں کہ جو یہ بدن مادی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھتا ہے خواب کے اندر۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو خواب میں مادے کے ساتھ دیکھتا، یعنی یہی بدن جو موجود ہے اس کے ساتھ خواب میں دیکھتا، تو خواب میں نظر نہیں آ سکتا وہ، کیونکہ اس کا حجم زیادہ ہے، اور خواب میں انسان جو ہے وہ اپنے نفس میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بدن وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اور یہ انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بدن تو جہاں سو رہا ہے وہاں موجود ہوتا ہے، تو یہ جو حرکت کر رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ والا بدن اس وقت موجود نہیں ہوتا، وہاں پر مادہ موجود نہیں ہوتا، یعنی یہ جو چیز مادہ ہے یہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ مادہ ہوتا تو پھر جہاں دیکھ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، حالانکہ ہمارا دماغ بھی چھوٹا ہی رہتا ہے، ہماری آنکھیں چھوٹی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس وہ بدن مثالی ہوتا ہے کہ جو خواب میں دیکھتا ہے۔ بدن مثالی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر مادے کی خصوصیات تو ہوتی ہیں لیکن خود مادہ نہیں ہوتا، یعنی طول و عرض و عمق تو موجود ہوتا ہے وہاں پر، یعنی وہ اپنی اسی وضع و قد میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خود یہ مادہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ بدن مثالی اس طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی خواب کے اندر جو آپ صورتیں دیکھتے ہیں وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسی قسم کا ہی وجود انسان کو برزخ میں عطا کیا جاتا ہے، وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اور اس حیات برزخی کی طرف کہ انسان برزخ میں جاتا ہے اور اس برزخ میں زندہ ہوتا ہے، قرآن واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت کی طرف اگر رجوع کریں تو یوں ارشاد ہو رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں قتل کیے جا چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو موت نہ سمجھو، بل احیاء ان، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور خدا کے پاس وہ رزق کھا رہے ہیں، رزق لے رہے ہیں۔ تو یہ آیت صراحت سے یہ ذکر کر رہی ہے کہ خداوند متعال کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں۔ تو ابھی قیامت تو نہیں آئی، تو لہٰذا یہاں قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا، بس ایسی دنیا کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر یہ روح موجود ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ بس عقل کے ذریعے بھی، قرآن اور روایت کے ذریعے بھی برزخ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس برزخ میں انسان بدن مثالی کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہاں پر زندہ ہے، اور نیک لوگ وہاں پر رزق الہی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا آج کی ہماری گفتگو کو، کہ جس میں مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ مومن اور کافر کی موت میں فرق کیا ہے۔ مومن آسانی سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جبکہ کافر کو بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بتایا کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے جب انسان تصور کرتا ہے موت کا، گھبرا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے سرانے آتے ہیں موت کے وقت۔ ان باتوں کو ہم نے آج کی گفتگو میں شامل کیا۔ آئندہ کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے کہ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے. جب انسان کی روح قبض کر لی گئی تو پھر روح کہاں گئی؟ اس کے علاوہ یہ کہ قبر اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں اور وہ سوالات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے اور ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. اگر آئندہ بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھیں تو یقیناً آپ کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا. میں آپ کو تجویز دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وقت رکھتے ہوں تو آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیں. میں شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں رہے. اسلام ٹائم فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب.
یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعة الساعة الساعة، العجب العجب العجب، يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.